السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ظهور امام زمانہ کے لیے بلند آواز صلوات پڑھیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على اعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الان الى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبل کے صلوات پڑھیں.
اللهم صل على محمد.
برادران عزیز اور محترم، میرے لیے یہ باعث سعادت ہے کہ آج ان دوستوں کے درمیان کے جو اس ملک میں مکتب آل محمد کی ترویج اور مکتب آل محمد کی خدمت میں مشغول ہے، میرے لیے یہ باعث شرف ہے کہ قوم کے ان برگزیدہ دوستوں کے ساتھ کے جو قوم کا درد رکھتے ہیں اور قوم کی مشکلات کے حل کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. اس مختصر وقت میں کہ جو آپ حضرات کی خدمت میں ہوں، چاند عرائض جس آئے کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے اس سے متعلق گفتگو کروں گا. میرے لیے یہ باعث سعادت ہے کہ جناب مولانا طاہری ہماری اس محفل میں موجود ہیں، اگرچہ میں چاہتا تھا کہ مقامی علماء سے استفادہ کیا جائے، لیکن چونکہ وظیفہ ہے برادران نے فرمایا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے چند گزارشات اس آئے مبارکہ سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اولاً برادر عزیز نے بہت ہی محبت کے ساتھ جو میرے لیے یہ عنوان بیان کیا ہے، یقیناً میں امریکہ میں رہتے ہوئے ایک پاکستانی ہوں اور پاکستانی ہونا میرے لیے باعث شرف ہے. ہم خدمت اسلام کے لیے جہاں پر بھی موجود ہوں، لیکن ہمیں اپنے وطن کے ساتھ وہی محبت وہی انس ہے. بلکہ وہ لوگ کہ جو ملک سے باہر ہیں، بسا اوقات ان کو اپنے ملک سے زیادہ محبت ہے. ممکن ہے بعض لوگ جب دوسرے ممالک میں جائیں تو کوئی یہ سمجھنے لگے کہ وہ امریکن ہو گیا ہے یا وہ برٹش ہو گیا ہے. یہ ایک غلط سوچ ہے، لیکن یہاں پر یقیناً علماء کی جد و جہد سے پاکستان میں جتنی بھی تحریکیں وجود میں آئیں وہ یہاں مقامی علماء کی زحمات کا نتیجہ ہے. اور ابتدا میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری ملت، پاکستان کی ملت، پاکستان کی قوم ایک عظیم، باوقار، باشرف اور باغیرت ملت، ایک غیور قوم ہے. ہماری قوم نے ہر زمانے میں قربانی دی ہے اور ابھی تک مسلسل قربانیاں دینے والی قوم ہے. ہماری ملت نے ہر زمانے میں علماء کی آواز پہ لبیک کہا ہے, اور میں اگر اس میں مبالغہ نہ کروں تو سید محمد دہلوی کے دور سے لے کر ابھی تک جتنی بھی تحریکیں پاکستان میں قیام پذیر ہوئی ہیں اس میں عوام نے علماء کی آواز پہ لبیک کہا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی قوم ایک پاکیزہ, ایک ایسی قوم کے جو غیور قوم ہے, اپنی عزت اور اپنے شرف کو بچانے کے لیے جدوجہد کرتی ہے. گزشتہ ایک دو سالوں میں رہبر معظم کے بیانات پاکستان کی قوم کے متعلق اگر کوئی اس کا مطالعہ کرے تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ پاکستان کی ملت اس علاقے کی متدین ترین ملتوں میں سے, سب سے با ایمان قوموں میں سے. حقیقت میں ہمیں اپنے متعلق اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ہم بسا اوقات ممکن ہے ہم کسی احساس سے کم تری میں مبتلا ہوں. اگر ہم اپنی قوم کا جائزہ لیں اور اپنی قوم پہ اعتماد کریں تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہماری قوم میں ہر قسم کی صلاحیتیں موجود ہیں. ہماری قوم وہ قوم ہے کہ جو پاکستان میں دین کی بقا کے لیے, دین کی ترویج کے لیے خود مساجد بناتی ہے, خود مراکز دینیہ بناتی ہے, اور نہ صرف پاکستان میں, میرا تجربہ دوسرے ممالک کا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو برادران باہر کسی ملک میں گئے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں گئے ہیں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مغربی ممالک میں اور دوسرے جتنے بھی ممالک ہیں اس میں اکثر مقامات پر مراکز دینیہ ہماری پاکستان کی قوم نے بنائے اور خود بنائے ہیں, کسی مرجع کے وسائل سے نہیں, وجوہات سے نہیں, خمس و زکوٰۃ سے نہیں, بلکہ لوگوں نے خود فنڈز دے کر مراکز دینیہ کو قائم کیا. اور نہ صرف مراکز بناتے ہیں, نہ صرف مساجد بناتے ہیں, بلکہ اپنی مساجد میں علماء کو دعوت دیتے ہیں, پھر ان کی رہائش کا انتظام کرتے ہیں, پھر ان کے لیے باقی اسباب فراہم کرتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اور ہماری ملت میں دینی حمیت اور غیرت بہت زیادہ ہے. ہر مقام پر مذہب اور مکتب کی بقا کے لیے جو رول ہماری قوم نے ادا کیا ہے کسی دوسری قوم نے ادا نہیں کیا. جتنے واقعات بین الاقوامی سطح پر ہوئے ہیں, مثلا سلمان رشدی کے واقعے سے لے کر ابھی تک جتنے بھی واقعات ہوئے, جس ملت نے سب سے پہلے رد عمل کا اظہار کیا ہے وہ پاکستانی قوم. ہمیں اپنی ملت کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اصل میں غلط زاویے سے قوم کو دیکھا جا رہا ہے. متاسفانہ بسا اوقات میں دیکھتا ہوں بعض علماء قوم کو بلیم کرتے ہیں, در حقیقت یہ درست نہیں ہے. ہماری قوم کمزور قوم نہیں ہے, ہماری قوم بزدل قوم نہیں ہے, ہماری قوم بے شرف قوم نہیں ہے, ہماری قوم باعزت قوم ہے. ہماری قوم کے نوجوان گزشتہ سالہا مدتوں سے انہوں نے ملک میں مذہبی تنظیمیں بنائیں. آپ فقط مکتب تشیع کو دیکھ لیں, میں صرف کسی ایک مکتب کے متعلق گفتگو نہیں کر رہا ہوں, صرف اپنے مکتب سے متعلق دیکھ لیں. انقلاب اسلامی کے بعد سے لے کر ابھی تک ہمارے ملک میں ایک شناخت شدہ مذہبی تنظیم کے جس نے نوجوانوں کی تربیت کا کام انجام دیا ہے اور مسلسل نوجوانوں کی تربیت کا کام انجام دے رہی ہے, امامیہ اسٹوڈنٹس کے نام سے, وہ کام کہ جو ایران میں مثلا سپاہ پاسداران اور حکومت کی بنیادوں پہ ہوتا ہے, یہاں پر یہ کام والنٹیئرلی ہو رہا ہے, از خود لوگ یہ کام انجام دے رہے ہیں. نوجوان خود اپنی تربیت کے لیے متوجہ ہیں اور علماء کے ساتھ ان کی خدمت میں، ان کی تابعیت میں، ان کی اتباع کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے انہوں نے ابھی تک بہت سے کام انجام دیے۔ ابھی تک بہت سے نوجوان مغربی ممالک میں ہمارے ہی ملک سے تربیت پا کے کتنی تنظیموں کو چلا رہے ہیں، کتنے مراکز دینیہ کی سرپرستی کر رہے ہیں، جنہوں نے انہی تنظیموں میں پرورش پائی ہے، انہی تنظیموں میں ان کی فکر پختہ ہوئی ہے، اور آج اس فساد و فحشا کے ماحول میں جا کر پھر بھی انہوں نے اپنے مذہب اور مکتب کی بقا کے لیے جدوجہد کی۔ اس نقطے کو ابتدا میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ہر وہ شخص کہ جو کسی تنظیم کے لیے، کسی مذہبی مجموعے کے لیے اور تشکیلات کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، اسے اپنی ملت اور اپنی قوم کی پہچان کی ضرورت ہے، اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ دوسرا نقطہ جس کو قرآن کریم نے ہر عمل کے لیے اور ہر جد و جہد کے لیے شرط قرار دیا ہے، فرمایا والذین جاہدوا، وہ لوگ کے جو جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن جاہدوا کو جمع کی شکل میں بیان کیا ہے، جاہدوا کو اجتماعی شکل میں بیان کیا ہے، یعنی وہ سب مل کر جہاد کرتے ہیں۔ جہاد کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم آہنگ عمل کیا جائے، مل کر قدم اٹھائے جائے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جد و جہد کی جائے۔ اگر متفرق جد و جہد کی جائے تو وہ جد و جہد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لہذا قرآن کریم نے جب ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، یہاں پر دو نکات کو بیان کیا، ایک واعتصموا، ایک آخر میں جميعا۔ علماء کرام مفسرین نے فرمایا یہ اعتصام باللہ، اللہ کی رسی کو تھامنا، یہ انفرادی شکل میں نہیں ہے بلکہ سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام۔ معلوم ہوتا ہے سب سے اہم نقطہ کہ جو کسی قوم کو کامیاب کر سکتا ہے اور اس کو اپنے اہداف تک پہنچا سکتا ہے، وہ ان میں وحدت ہے، یک جہتی ہے، یک سوئی ہے، اتحاد ایک اہم ترین عنصر ہے ایک قوم کی کامیابی کے لیے۔ لیکن وحدت سے کیا مراد ہے، اتحاد سے کیا مراد ہے، یک جہتی سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کیا دو افراد جو بالکل مختلف سمتوں میں حرکت کر رہے ہوں ان میں وحدت ممکن ہے؟ اگر فرض کریں آپ جب ڈرائیو کر رہے ہیں تو ایک ڈرائیو کرنے والا نارتھ کی طرف جا رہا ہے، دوسرا ڈرائیو کرنے والا ساؤتھ کی طرف جا رہا ہے، تو کہیں ان دونوں کو آپس میں ایک طرف حرکت کرنی چاہیے، یہ معقول بات نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ دونوں کی جہات مختلف ہیں، دونوں کا ہدف مختلف ہے۔ دو مختلف ہدف رکھنے والے لوگ یکجا نہیں ہو سکتے ہیں۔ یکجا ہونے کے لیے شرط جس کو خدا متعال نے بیان کیا ہے والذین جاہدوا فینا، وہ جو جد و جہد کرتے ہیں ہماری راہ میں، جب تک حرکت فی سبیل اللہ نہ ہو اس وقت تک اتحاد ممکن نہیں ہے، وحدت نہیں ہو سکتی ہے۔ بعض وہ لوگ کہ جو استعمار کی خدمت میں ہیں، استکبار کی خدمت میں ہیں، حکومتوں کی خدمت میں ہیں، ایجنسیوں کی خدمت میں ہیں، ان کے ساتھ وحدت کیسے ممکن ہے؟ ان کا رخ مختلف ہے، ہمارا رخ مختلف ہے، ہم اللہ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، وہ اپنے مادی مقاصد کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جن کے لیے دنیا مقصود ہے، جو اپنی دنیا سے نکلنا نہیں چاہ رہے ہیں، رفاہ طلبی سے نکلنا نہیں چاہ رہے ہیں، اپنی آسائشوں سے نکلنا نہیں چاہ رہے ہیں، وہ جہاد نہیں کر سکتے ہیں۔ جہاد کرنے کے لیے انسان کو اپنی دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی رفاہ کو چھوڑنا پڑتا ہے، آسائشوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، نیند چھوڑنی پڑتی ہے۔ ایک بیدار شخص اللہ کی راہ میں جد و جہد کر سکتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے راتوں کو بیدار رہنا پڑتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ غریبوں، مستمندوں، وہ لوگ کے جو معاشرے کے فقر میں مبتلا لوگ ہیں، ان کی خبر گیری کرنے کی ضرورت ہے۔ گھروں میں آرام سے بیٹھ کر جہاد کا کلمہ بلند کرنا آسان ہے، لیکن میدان جہاد میں نکل کر جہاد کرنا مشکل ہے۔ انسان کو آئمہ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر پھر دیکھنا چاہیے کہ یہ جو قرآن کریم نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ہمارے 11 آئمہ علیہ السلام نے قربانی دی، اور اللہ کی راہ میں جہاد میں قربانی ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے اسے یقین ہونا چاہیے کہ اسے اپنی قربانی دینی ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ اپنی جان کو بچا کے اسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے اور اپنی جان بچانے کے چکر میں ہے، بزدلی کا شکار ہو چکا ہے، ایسے شخص کو جہاد کا نعرہ نہیں بلند کرنا چاہیے۔ جہاد کا نعرہ، جد و جہد خدا کی راہ میں، اس میں یقینی ہے کہ اسے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ البتہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو قتل ہی کیا جائے، بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اگر وہ اس دنیا سے بھی اٹھ جائے تو کہا جائے گا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ یہ نقطہ جو اس حدیث میں بیان کیا گیا، من مات علی حب آل محمد، یہ نہیں کہا کہ من احیا علی حب آل محمد، جس نے زندگی بسر کی محبت آل محمد۔ بہت ظریف نقطہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، وہ جو مرے محبت آل محمد، محبت آل محمد میں مرنا شرط ہے، زندگی شرط نہیں۔ بہت سے لوگ ممکن ہے زندہ رہیں لیکن مرتے ہوئے محبت آل محمد پہ نہ مریں، وہ آخری لمحہ جب اس دنیا سے اٹھ رہا ہو تو اسی محبت پہ اٹھے۔ تو عزیزان گرامی، دوسری شرط ہر تحریک اور نہضت کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اس کے بعد خدا متعال نے ایک وعدہ دیا ہے۔ اکثر اوقات ہمارے اجتماعات میں، ہماری تنظیموں میں ایک بات بہت زیادہ کہی جاتی ہے کہ جب تک وسائل نہ ہو ہم کام نہیں کر سکتے۔ متاسفانہ یہ نقطہ اتنا رائج ہو گیا ہے کہ اب کبھی کبھار ہمارے علماء سے بھی یہی بات سنی جاتی ہے، ترحال کہ یہ فکر الہی فکر نہیں ہے۔ الہی فکر میں ہدف کی تعین ضروری ہے، ہدف مقدس ہونا چاہیے۔ ہدف معین ہونے کے بعد اس کے لیے صحیح اغراض کا ہونا، اس راہ میں صحیح پالیسی کا مرتب کرنا، ہدف کے حصول کے لیے سب کا مل کر عمل کرنا، اپنے اس کام کے لیے پلان کو، منصوبے کو واضح طور پر سامنے رکھنا، پھر اس کے لیے جد و جہد کبھی شروع کرنا، یعنی جہاد کے لیے قدم اٹھانا قبل اس کے وسائل آئے۔ ایک مومن وسائل کے ساتھ حرکت نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک مومن اپنے جذبے کے ساتھ اللہ کی راہ میں حرکت کرتا ہے، احساس تکلیف کے ساتھ، وظیفے کا احساس کرتا ہے تو عمل کرتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں وسائل ہوں گے تو کام کریں گے، خوب اگر فرض کریں ایک جاہل کے ہاتھ میں، ایک بے ہدف آدمی کے ہاتھ میں، بے غرض آدمی کے ہاتھ میں لاکھوں وسائل رکھ دیے جائیں تو کیا پھر وہ کام کرنے لگے گا؟ کیا وہ تنظیم سازی کر لے گا؟ کیا وہ ملک کی ترقی کے لیے کام کرے گا؟ مثلا آج آپ دیکھتے رہے ہیں حکمران جیسے بیٹھے ہوئے، ہم نے ملک کی باگڈور ان کے ہاتھ میں دے دی تو انہوں نے سب کچھ ضائع کر دیا. جب ایسے لوگ کہ جو بی تربیت لوگ ہیں, فاسد لوگ ہیں, ان کے ہاتھوں میں پورا بیت المال دے دیا جائے تو وہ سارے کو مصرف کر دیں گے, کبھی اپنے رشتہ داروں کو, عزیزوں کو, جو بھی آئے گا اقربا پروری میں سب خرچ کر دیں گے. مگر گزشتہ تاریخ میں اس کے شواہد موجود نہیں ہیں. تاریخ شاہد ہے کہ ان کو خلافت دی گئی اور انہوں نے اپنی پوری خلافت کو اقربا پروری میں خرچ کر دی. نااہل لوگ تھے, نااہل کے ہاتھ میں جتنے وسائل آ جائیں وہ اس کو ضائع کر دے گا. لیکن ایک اہل آدمی, باصلاحیت آدمی, وسائل کے بغیر بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. یہی وہ فکر ہے جس کو اقبال نے کہا ہے, کافر ہے جو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. مومن شمشیر پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے, اس کے پاس تلوار نہ بھی ہو تو جہاد کرتا ہے, مگر وہ اس کی انتظار کرتا ہے کہ میں جاؤں گا, تلوار خریدوں گا, پھر اس کے بعد میرے پاس سارے وسائل ہوں گے, انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد پھر ہم جہاد کے لیے نکلیں گے. مومن تو بے شمشیر لڑنے والے سپاہی کو کہا جاتا ہے, بغیر وسائل کے نکلنے والے مجاہد کا نام. لہذا کہا گیا کہ اگر پوری شرائط کے ساتھ ایک آدمی اللہ کی راہ میں اپنی حرکت کا آغاز کرے, جب اس نے جہاد کے لیے قدم اٹھایا, اس نے تحریک کے لیے قدم اٹھایا, تو پھر اس کو وسائل کے پیچھے نہیں جانا پڑتا ہے بلکہ وسائل اس کے پیچھے آتے. فرمایا وَلَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, یہ نہیں کہا ہے کہ آپ جائیں وسائل جمع کریں, آپ جا کے لوگوں کو کنونس کریں, نہیں. ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اور یہ وعدہ بھی مولانا موجود ہے, کتنی تاکیدوں کے ساتھ خدا متعال نے فرمایا, لام تاکید ہے, نہدینا تاکید کا کلمہ ہے, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, تحقیق ہم ان کو ہدایت کریں گے اپنے رستوں کی طرف, ہم ان کے لیے رستے کھول دیں گے. اب دیکھیں ابھی تک خوب زندگی میں آپ لوگوں کے بھی تجربات ہیں, میرے خود بھی تجربات ہیں, کبھی کوئی کام وسائل کی وجہ سے نہیں رکتا ہے, ہماری کمزوریوں کی وجہ سے رکتا ہے. جتنے کاموں میں شکست ہوتی ہے, میں پچھلے دنوں مشہد میں حرم کے باہر ایک بینر لگا ہوا تھا اور وہ بھی فقیہ بزرگوار امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ صلوات پڑھنے ان کے لیے, اور ہر کلمہ حکیمانہ کلمہ, جس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی کلمہ بے حکمت نہیں کہا ہے, مختصر گفتگو کی ہے لیکن ساری گفتگو حکیمانہ تھی, کبھی 5 منٹ کبھی 7 منٹ. خوب ہم ہیں, ظاہر سی بات ہے کم علمی بازو کا سبب بنتی ہے کہ ہم زیادہ گفتگو کرتے ہیں, لیکن 5 منٹ 7 منٹ آج ان کے کلمات حدیث بن گئے ہیں, اس لیے کہ ان کی تمام گفتگو قرآن و حدیث پہ مبتنی تھی, زندگی میں قرآن و حدیث عملی ہو گیا. فرماتے ہیں کہ در مکتب الہی شکست وجود نہ دارد, عجیب جملہ ہے, الہی مکتب میں شکست کا تصور ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں دیکھیں آسا وسائل نہیں تھے اس لیے ہم کام نہیں کر پائے, حقیقت میں وسائل باعث نہیں بنتے ہیں کہ ہم کام نہ کر پائیں, ہماری اپنی کمزوریاں ہیں, ہمارے یہاں منصوبہ بندی نہیں ہے, ہم نے کام کو صحیح طریقے سے شروع نہیں کیا, اپنے اہداف کو معین نہیں کیا ہے, اس کے لیے تمام وہ شرائط جن کو بروئے کار لانا ضروری ہے اس کو پورا نہیں کیا ہے. ایک شخص جو اللہ کی راہ میں عمل کرنا چاہتا ہے وہ ایسا شخص نہیں ہے کہ جو وسائل کو جمع کرنے کے بعد پھر تمام چیزوں کے متعلق یقین حاصل کر لے کہیں پہ نقصان. مثلا اس وقت مغربی طرز عمل ہے مینجمنٹ کا, ایک اسلامی طرز عمل ہے مینجمنٹ کا. خوب مینجمنٹ کے اصول بعض لوگ جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں, آج یہ کورس بن گیا ہے مینجمنٹ لیڈرشپ کے کورس ہیں, لیکن وہ تصور کہ جو مغربی دنیا نے مینجمنٹ اور لیڈرشپ کا دیا ہے یا ایڈمنسٹریشن کا دیا ہے وہ بالکل مختلف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے سے تمام چیزوں کو معین کر لیں, پروز اینڈ کانس کو دیکھ لیں, پھر اس کے بعد آپ کام کو شروع کریں. لہٰذا آج امریکہ کے کتنے آفسوں میں کتنے منصوبے کاغذوں میں موجود ہیں, اس پہ لاکھوں ڈالر خرچ ہو چکے ہیں لیکن وہ منصوبہ عملی نہیں ہوا. لیکن اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے تمام پروز اینڈ کانس کو پہلے سامنے رکھ کر اس طرح سے کام کو شروع نہیں کرتے ہیں. ہاں, منصوبہ کلیئر ہونا چاہیے, واضح ہونا چاہیے, اللہ کی راہ میں جہاد ہونا چاہیے, کوشش واضح ہونی چاہیے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر نقصان اور فائدے کو پہلے سے جانچ کر پھر اس کے بعد عمل کریں. تو عزیزان گرامی, اگر خدا کی راہ میں انسان اپنے قدم کو اٹھائے, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, دوسری آیت فرماتی ہے من جاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا, جو ایک نیک کام انجام دیتا ہے اس کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں دی جاتی. آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ نے اس کی تشریح اس طرح فرمائی, فرماتے ہیں جو ایک قدم اٹھائے خدا متعال اس کو 10 قدم آگے بڑھا دیتے ہیں. آپ ایک قدم اٹھا کے دیکھیں, خدا متعال ایک قدم اخلاص کے ساتھ, ایک قدم اللہ کی راہ میں, ایک قدم یقین کے ساتھ, ایک با ہدف قدم آپ کو 10 قدم آگے بڑھا دے گا, یعنی یہ 11 قدم ہو گئے. ایک آپ نے اٹھایا, 10 اللہ کی طرف سے مانگا, اور اگر اسی کو ملٹی پلائی کر لیا جائے, یہ کہا جائے ایک آدمی نے 10 قدم اٹھائے تو اس نے حقیقت میں 100 قدم اٹھائے. آپ یہ گزشتہ سالوں میں دیکھ لیں, جن برادران نے مختصر کام کیا ہے, تھوڑی جد و جہد کی ہے, لیکن اس کے نتائج کتنے, جہاں پہ اخلاص سے کام ہوا اس کا نتیجہ ہے, لیکن وہ کام کی جو اللہ کے لیے نہ ہو وہ بی نتیجہ ہوتا ہے. یہ جو بعض احادیث میں کہا گیا ہے من لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر, جو کام اللہ کے نام کے بغیر, مثلا ہم کہتے ہیں کہ ہر کام کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرنا چاہیے, یہ اصل میں بسم اللہ کے ساتھ شروع کرنا مقصد نہیں ہے, اصل میں اللہ کے لیے کرنے کی ضرورت ہے. کہا گیا ہر وہ کام کہ جو اللہ کے نام سے شروع نہ ہو وہ ابتر ہے. ابتر ہے یعنی بے نتیجہ ہے, اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا ہے. جتنے کاموں کا نتیجہ حاصل نہیں ہوتا ہے وہ حقیقت میں ہم اللہ کے نام سے شروع نہیں کرتے, اللہ کے لیے شروع نہیں کرتے, اللہ کی راہ میں نہیں کرتے. اگر یہ ساری شرائط پائی جاتی ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کامیابی ہمارے قدم نہ چھوئے. ہم نے شہید کے زمانے کو دیکھا ہے, ہمارے بہت سے برادران ایسے ہیں جنہوں نے شہید بزرگوار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. شہید نے بہت طولانی قیادت نہیں کی ہے, مثلاً آنے والے لوگ شاید ممکن ہے, مثلاً جوان جو پیدا ہو جائیں وہ یہ سمجھیں کہ شاید شہید کوئی 20 سال زندہ رہے تھے, کوئی 30 سال انہوں نے قیادت کی تھی, 40 سال قیادت کی تھی. آپ حضرات کو معلوم ہے کتنے سال قیادت کی؟ 4.5 سال. 4.5 سال کی قیادت کا ثمرہ یہ ہے کہ ملک کے گلی گلی کوچے کوچے میں ہر گھر میں آج اس شہید کی تصویر ہے. نہ صرف ہر گھر میں بلکہ ہر دل میں شہید کی تصویر ہے. آج شہید لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں, ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے, ایک عشق ہے نوجوان کو شہید سے. یہ عشق کیسے پیدا ہوا؟ یہ کیا عشق انہوں نے وسائل سے پیدا کر لیا؟ ان کو مثلا کسی حکومت نے وسائل دے دیے جس کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو خرید لیا. لوگوں کے جسموں کو تو خریدا جا سکتا ہے لیکن لوگوں کے دلوں کو خریدا نہیں جا سکتا ہے. دل اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں. ایک وہ شے جس کا اختیار اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دیا وہ دل ہے. بڑے بڑے مستبد جابر حکمران لوگوں کے جسم کو تو مجبور کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کے دل کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. لہذا امام خمینی نے اپنے ابتدائی تحریک کے ایام میں جب اسلامی کانفرنس کے صدور ملنے کے لیے گئے تو بعض لوگوں نے آگے بڑھ کر مجھے بعض برادران نے بتایا کہ یہ بدبخت ضیاء الحق نے آگے بڑھ کے کہا کہ آغا ہمیں نصیحت کریں. تو آغا نے جواب میں کہا لوگوں کے جسموں پہ حکومت نہیں کرو, لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرو. دلوں پہ حکومت کرنے کا راز ہی کچھ اور ہے. دلوں پہ حکومت کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنی پڑتی ہے, الہی بننا پڑتا ہے. الہی بننے سے کیا مراد ہے؟ اللہ بھی لوگوں پہ حکومت کر رہا ہے لیکن لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرتا ہے. ہزاروں غلطیاں انسان کرتے ہیں لیکن وہ غفور الرحیم ہے. ہزاروں انسان اس کی اطاعت نہیں کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو رزق دیتا ہے, ان پہ رحمان ہے, ان سے محبت کرتا ہے. بہت سے لوگ اس کو پکارتے نہیں ہیں لیکن ان کی دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں. جو پکارتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے, جو نہیں پکارتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے. تو عزیزان گرامی, جب تک ہم الہی نہ ہوں تو ہمارا کام باقی نہیں رہ سکتا ہے, اس لیے کہ بقا اس کی ذات کے لیے. ہر شے ختم ہو جانے والی ہے لیکن ایک شے جو باقی رہنے والی ہے وہ اس کی ذات ہے. اپنے کام کو اس کی ذات کے لیے کریں. آج شہداء نے اپنی قربانی پیش کی ہے, ہمارے ملک کے سید الشہداء نے اپنی قربانی پیش کی ہے. یہ خون ہماری ذمہ داری کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے. آج کیا ہمارے ملک میں ہر علاقے میں ہر محلے میں شہید نہیں ہیں؟ آپ ذرا کبھی شہداء کے خانوادوں کے پاس جایا کریں. عزیزان گرامی, میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں, کبھی اگر فرصت ملے تو جن لوگوں نے اپنے بچوں کو راہ اہل بیت میں قربان کر دیا ان کے پاس بیٹھا کریں, ان سے شفقت سے پیش آئیں. یقین مانیں یہ باعث بنے گا کہ اللہ کی ذات آپ کو جذبہ دے گی. آج راہبر معظم مختلف کے ملک کے مختلف حصوں میں جا کے شہداء کے گھرانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہمدلی کرتے ہیں. جو لوگ مجروح ہو جاتے ہیں, زخمی ہو جاتے ہیں, آپ کبھی یہ فلمیں مختلف ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں, کس طرح سے وہ کس محبت سے ایک جانباز سے ملتے ہیں, ایک سپاہی سے ملتے ہیں, ان کے منہ پہ بوسہ دیتے ہیں, پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں, اس لیے کہ اس نے اپنی جان کو آمادہ کر لیا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے. جو قوم اپنی شہادت کی میراث کو زندہ رکھتی ہے وہ قوم زندہ رہ سکتی ہے, زندہ رہنے کا حق رکھتی ہے. لیکن جو قوم اپنے شہداء کی میراث کو زندہ نہیں رکھتی ہے اس کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا آج آزاداری نے ہم کو زندہ رکھا, یہ درست ہے نا؟ آزاداری ہماری رگِ حیات ہے. آزاداری سے مراد کیا ہے؟ آزاداری سے مراد یہ ہے کہ کربلا کو زندہ رکھنا, آزاداری سے مراد یہ ہے کہ شہادت کو زندہ رکھنا. تشیع کی بقا حقیقت میں آزاداری میں ہے, شہداء کے خون کو زندہ رکھنے میں. تو اس سے مراد یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف کربلا کے شہداء, بلکہ جہاں جہاں پر بھی کسی نے راہ امیر المؤمنین میں اپنی جان قربان کی, راہ امام حسین میں اپنی جان قربان کیا. مگر یہی ملک نہیں ہے جہاں پر لوگوں کے گلے کاٹے گئے, مگر یہی ملک نہیں ہے جہاں پر بچوں کو اغوا کر لیا گیا, یہی ملک نہیں ہے جہاں پر بے دردی سے ہمارے نوجوانوں کے اعضاء کو کاٹا گیا، مگر آج بھی ہمیں کربلا جانے کی ضرورت ہے. کیا آج کربلا ہمارے ملک میں زندہ نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، آج ان ایام میں شہادت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام ہیں. آئیے بارگاہ معصوم میں سلام بھیجتے ہیں جس نے اپنی علمی زندگی کو، اپنی اس زندگی کو جسے راہ خدا میں علوم الہیہ کے لیے مصرف کیا، جہاد اور اجتہاد کے لیے صرف کیا، آج اس شخصیت کو تاریخ میں خاموش کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن آج کا اجتہاد یہ بتاتا ہے کہ شہادت نے وہ اثر دکھایا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری قوم میں اجتہاد ایک ایسا محکم اور مضبوط پلیٹ فارم بنا کہ جس نے ہمیں وحدت عطا کی ہے. یہ پانچویں امام کی جدوجہد کا نتیجہ ہے، یہ ان کی راہ خدا میں اپنی جان کو قربان کرنے کا نتیجہ ہے. آئیے سلام بھیجتے ہیں مظلوم کربلا پہ، ہماری لاکھوں جانیں قربان ہو جائیں. بے ابی انت و امی یا ابن رسول اللہ، بے ابی انت و امی یا ابا عبد اللہ. جب تک مظلوم کربلا کا ذکر نہ کیا جائے تو ہماری کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. ہر نماز کے اختتام پہ ہمیں یہ کہا گیا، نماز پڑھنے کے بعد ابا عبداللہ الحسین کا شکریہ ادا کرو، یہ کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ. اگر حسین نہ ہوتے تو نماز نہ ہوتی، اگر حسین نہ ہوتے تو ہماری تنظیمیں نہ ہوتیں، ہمارے اندر یہ جذبہ نہ ہوتا. اگر حسین نہ ہوتے تو آج یہ شہادت کا تصور بھی نہ ہوتا. عزیزان گرامی، آج یہ جو شوق شہادت دلوں میں پایا جاتا ہے، یہ حسین نے ہمارے دلوں میں شوق شہادت پیدا کیا ہے. لیکن وہ ذات کے جو تین دن تک جس نے پیاس کے عالم میں کربلا کی سرزمین میں زندگی بسر کی، جس کے علی اصغر نے قربانی دی، سید الشہداء پہ کربلا کی سرزمین میں ایک مرحلہ ایسا آیا ہے کہ جو مظلوم کربلا کے لیے بہت سخت مرحلہ تھا، جو شہادت کے بعد بھی میرے مولا کے لیے مشکل مرحلہ تھا، جس کو سید الشہداء نے شہادت کے بعد بھی یاد رکھا ہے. بتاؤں وہ کون سا مرحلہ تھا؟ عزادارو، وہ ایسا مرحلہ تھا کہ جب میرے مولا نے اپنے ننھے بچے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. امام بڑا غیور ہوتا ہے، امام کبھی کسی سے کسی شے کا مطالبہ نہیں کرتا، اور وہ بھی اشقیاء سے کبھی مطالبہ نہیں کرتے ہیں. اس سے پہلے امام نے کئی مرتبہ کہا، حل من ناصر ینصرنا، حل من داب یدب عن حرم رسول اللہ. آج بھی ابا عبداللہ الحسین ہی کہہ رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو ہماری حریم کی حفاظت کرے. مکتب تشیع پہ جو آج وقت آیا ہے، آج ابا عبداللہ الحسین ہی کہہ رہے ہیں، حل من داب یدب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو ہمارے مکتب کی آج حفاظت کرے، ہمارے تشیعوں کی حفاظت کرے، ہمارے شیعوں کی حفاظت کرے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کرے، ہماری خواتین کی حفاظت کرے. زینب ہمیشہ زندہ ہے، کربلا ہمیشہ زندہ ہے، لیکن اس مرحلے میں میرے مولا نے اپنے ننھے بیٹے کو صحرا میں لا کے ایک مرتبہ کربلا کی سرزمین پہ رکھا، رکھ کر ایک مرتبہ اشقیاء کی طرف مخاطب ہو کر ابا عبداللہ الحسین کہتے ہیں، اگر میرے کسی جوان کا کوئی قصور ہوگا تو ہوگا، لیکن میرے علی اصغر کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر ممکن ہو تو میرے علی اصغر کو چند قطرے پانی دے دو. عزادارو، میرے مولا کو وہ جواب دیا گیا کہ جو ابا عبداللہ الحسین کو شہادت کے بعد بھی یاد رہا. جب سکینہ بابا کی لاش پہ آئی ہے تو عزاداروں کچھ شعر مقتل والوں نے حضرت سکینہ سے نقل کیے ہیں کہ میرے مولا اپنی بیٹی سے یہ کہتے ہیں, یا سکینہ تو اے میری بیٹی سکینہ میرے شیعوں سے یہ کہہ دو, شیعتی ما ان شربتم ما اعد من فذکرونی, اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کر لینا اور ایک اور مرحلے کو یاد کرنا. عزادارو اب عبداللہ الحسین کو ہر آن یاد رکھو, پانی پیتے ہوئے یاد رکھو, اٹھتے بیٹھتے یاد رکھو, رات کو سوتے یاد رکھو. میرے مولا فرماتے ہیں کیف استسقی لطفلی, ذرا یاد تو کرو کیسے میں نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور میں نے پانی کا مطالبہ کیا ہے. کیف استسقی لطفلی فابوں یرحمونی, لوگوں نے مجھ پہ رحم نہیں کیا لیکن مجھ پہ سے شعبہ تیر کا وار کیا. عزادارو آج بھی علی اصغر کو شہید کیا جاتا ہے, آج بھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں, آج بھی کربلا زندہ ہے. کربلا ایک حقیقت ہے جو قیامت تک زندہ رہنے والی ہے. آئیے وارث کربلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اے وارث کربلا, اے وارث مظلوم کربلا, آج مظلوموں کی نصرت کے لیے آ. اے امام زمان ہماری نصرت فرما, یا امام زمان ہماری ملت مظلوم کی مدد فرما, ہمارے نوجوانوں کی مدد فرما, ہماری ملت پہ نظر لطف فرما, ہمارے علماء پہ نظر لطف فرما. یا امام زمان وہ کمزوریاں جو ہمارے علماء میں ہم میں پائی جاتی ہیں ہماری مدد فرما. یا امام زمان آج ہم آپ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں, آج اس زمانے میں رہبر معظم کی نصرت فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے ہماری فعالیات کے طفیل, ہماری کوششوں کے طفیل امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی ازواج مقدسہ کا واسطہ شہداء کربلا کے درجات بلند فرما. تمام شہداء پاکستان کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. پروردگارہ وہ کہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما, جیسے زینب کبریٰ نے کربلا کی سرزمین میں کہا ربنا تقبل منا ہاد القربان, اے پروردگار ہماری قوم کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہمیں ان قربانیوں کو زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار امام خمینی کے درجات بلند فرما, انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما. رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما, انقلاب اسلامی کو کامیابی عطا فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے ہم سے جو غلطیاں خامیاں خطائیں قومی سطح پہ ہوئی ہیں انہیں معاف فرما. پروردگار ہماری قوم پہ نظر لطف فرما, امام زمانہ کا جلد ظہور فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے. پروردگار ہمیں بارگاہ امام زمانہ میں شہادت نصیب فرما, موت دے تو موت شہادت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, بجاہ محمد و آلہ الاطہار. اگر کوئی برادران میں سے کسی کا سوال ہو تو بندہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں ہوں. صلوات پڑھیں.
یہ جو اسلامی بیداری کی لہر پچھلے سالوں میں جو مڈل ایسٹ میں اسلامی ممالک میں شروع ہوئی, تونس, مصر, لیبیا, بحرین اور دیگر ممالک, اور اب جو اس کے اثرات جیسے کہ رہبر کی تقریر سے بھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور یورپ تک پہنچ گئے, تو آپ یو ایس اے میں کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان بیداری کے اثرات وہاں تک پہنچیں گے, وہاں پہ جو بھی ایک بیداری ہے کیپٹلزم کے خلاف یا اور دیگر نظام کے خلاف کیا اس کے اثرات ہیں، کس طرح سے آپ اس چیزوں کو دیکھیں؟
گزارش ہے کہ مرحوم امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جتنے امور سے متعلق اپنے زمانے میں پریڈکشن کی تھی اور جو پیشن گوئیاں کی تھیں، ان میں سے ایک پیشن گوئی امام کی یہ تھی کہ یہ صدی اسلام کی صدی ہو، اور آج ان کی یہ پیشن گوئی متحقق ہو رہی ہے، ہم اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ صدی یقیناً اسلام کی صدی، اور خلاق کائنات نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور عمل صالح انجام دیں گے، خدا متعال ان کو اپنی خلافت دینے والا ہے۔ یہ بیان امام کا ایک امید کی کرن تھی، اور آج جتنی بھی تحریکیں نہضتیں مختلف جگہوں پہ اٹھ رہی ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ آج جذبہ اسلامی بیدار ہو چکا ہے، آج اسلامی اقوام میں وہ بیداری پیدا ہو چکی ہے۔ کسی زمانے میں ہم یہ جملہ سنتے تھے، صدور انقلاب اسلامی، یعنی انقلاب اسلامی کو دوسرے ممالک میں پہنچانا، تو آج اس کو صدور ہو چکا ہے۔ جتنے بھی یہ نہضتیں اور تحریکیں مختلف ممالک میں اٹھ رہی ہیں، یہ معمولاً یا نماز جمعہ سے اٹھ رہی ہیں۔ مختلف جگہوں پہ آپ نے تصاویر میں دیکھا ہوگا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نماز جمعہ میں جمع ہوتے ہیں، پھر نماز جمعہ کے بعد نکلتے ہیں اور ایک تحریک کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ امام خمینی نے اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو زندہ کیا، ان میں سے مثلاً ہمارے بزرگ یہاں کچھ موجود ہوں گے، آج سے اگر ہم 30 سال پہلے چلے جائیں تو دعائے کمیل ایک دعا کی شکل میں رائج نہیں تھی، لیکن آج کچھ اس طرح سے رائج ہو گئی ہے، ہر گھر میں، ہر حسینیہ میں، ہر مسجد میں دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے، اور ایک عارفانہ دعا کی شکل اختیار کر لی۔ لوگ ایسے بھی نہیں پڑھتے ہیں مثلاً وہ صرف عبور کر رہے ہیں، بعض جگہوں پہ پڑھتے ہیں، لیکن اکثر جگہوں پہ لوگ اس کو عرفانی کیفیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایک عشق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ حقیقت میں امام کی جدوجہد کا ایک نتیجہ تھا۔ دوسرا، نماز جمعہ کو متعارف کروایا۔ مجھے یاد ہے کہ بہت سے علاقوں میں نماز جمعہ اصل میں ہوتی نہیں تھی، اور اگر کسی جگہ ہوتی تھی تو نماز جمعہ میں عربی کا خطبہ پڑھا جاتا تھا، مسنون خطبے پڑھے جاتے تھے، اور اس کے بعد مولانا نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور لوگ بھی تبرکاً تیمناً نماز جمعہ میں شرکت کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ لیکن نماز جمعہ میں وہ تحول حضرت امام کی وجہ سے پیدا ہوا۔ معلوم ہوتا ہے جتنے بھی ان ممالک میں یہ جو تحریکیں اٹھی ہیں، یہ امام خمینی کی اس بیداری کا نتیجہ ہے۔ نماز جمعہ کو بیدار زندہ کیا گیا، اور نماز جمعہ میں وہ قوت پیدا کی گئی۔ نماز جمعہ حقیقت میں حکومتی فعل ہے، ایک حکومتی عمل ہے، یہ تبرک اور تیمم کے ساتھ اس کو ادا کرنے کا کام نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ نماز جمعہ میں نماز میں شرکت کر لیں پھر اس کے بعد گھر چلے جائیں، نہیں، حقیقت میں نماز جمعہ کسی اور مقصد کے لیے، اور اس کے اثرات یقیناً آج مغربی دنیا تک پہنچ چکے ہیں۔ مغربی دنیا جب سے مثلاً مغرب نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہے اسلام کو دبانے کا، اسلام ایک ایسا مکتب ہے کہ جس کو جتنا دبایا جائے اتنا ہی ابھرتا ہے، اسلام ایک ایسا مذہب نہیں ہے جو دبانے سے دب جائے۔ جو روش انہوں نے پہلے سے اختیار کر رکھی تھی اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا تھا، وہ کیا تھی کہ مسلمانوں کو سہولتیں دی جائیں، ٹھیک ہے ان کو ملک میں بلایا جائے ادھر وہ، اور یا ان کی تنظیموں کو بعض جگہوں پہ کچھ پیسہ ویسہ دیتے تھے، کئی طرح اس کے عمل وہ انجام دیتے تھے اس سے پہلے، اس سے ہمیں نقصان ہو رہا تھا۔ لیکن جب سے انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کرنا شروع کیا ہے تو یہی ہماری کامیابی کا سبب بنا، یہیں سے بیداری پیدا ہوئی۔ مسلمان کو جتنا ظلم کا شکار کیا جائے اور مظلوم قرار پائے وہی سے مسلمان بیدار ہوتا ہے. اور عزیزان گرامی آپ حضرات کی خبر کے لیے اس وقت مثلا جب سے 9/11 ہوا ہے اس وقت سے جو تشنگی مغربی معاشرے میں اسلام کے متعلق پیدا ہوئی ہے وہ کسی زمانے میں نہیں پائی جاتی. آج ہر آدمی مغرب میں رہتے ہوئے یہ جاننا چاہتا ہے کہ اسلام ہے کیا, آخر اس کے متعلق یہ اتنا زیادہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جس کو وہ اسلام فوبیا کہتے ہیں, یہ اسلام فوبیا کس وجہ سے پیدا ہو, اس میں کیا ہے؟ لہٰذا جب وہ آتے ہیں تحقیق کرتے ہیں تو بہت سے لوگ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں. بیسیوں لوگوں نے 9/11 کے بعد اسلام قبول کیا ہے, قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہوئے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے سوچا کہ اسلامی مراکز میں جا کے دیکھیں ہوتا کیا ہے, تو وہاں سے اسلام قبول کیا. آج اس کا ماحول موجود ہے کہ اگر ہمارے پاس واقعاً اتنے مبلغین موجود ہوں کہ نہیں ہیں, ہم کمزور ہیں, اگر ہمارے پاس ایسے تیار مبلغین موجود ہوں تو مغرب میں ہر سکول ہر یونیورسٹی ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے. اگر ان کو کہہ دیا جائے ہمارے پاس ایک آدمی ہے جو آپ کو انٹروڈیوس کرے گا اسلام کے متعلق کو بتائے گا, اس کے پاس مثلا ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے وہ آ کے تھوڑی دیر کے لیے بیان کرے گا, تو ہر سکول اس کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے. اگرچہ گورنمنٹ وہ سارے ہیلے حربے سب کچھ کر رہی ہے لیکن ان کے تمام حربے ناکام ہو چکے ہیں. ابھی مغربی ممالک کا ایک نوجوان یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ تحریک جو ہے اس کو مڈل ایسٹ کو کاپی کیا ہے, مڈل ایسٹ میں جو نوجوان جس طرح تحریک اٹھا رہے ہیں میں ویسے ہی عمل کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ایک جنون ہے جو ان میں پیدا ہوا. جب انہوں نے دیکھا مثلا کچھ لوگ مصر کے ایک راؤنڈ اباؤٹ پہ جمع ہو کر اپنی حکومت کو گرا سکتے ہیں, تو ایک نوجوان مغرب میں بیٹھے ہوئے یہ سوچتا ہے میں یہ کام کیوں نہیں کر سکتا ہوں. اس میں بھی قوت پیدا ہوئی ہے, بیداری پیدا ہوئی ہے. لہٰذا رہبر معظم جو فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں اسی اسلامی بیداری ہی کا نتیجہ ہے, یہ ایک حقیقت ہے, منہ بولتی حقیقت ہے.